بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سورة الأنعام کی آیت ہے، آیت نمبر 54 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ایک عجیب انداز سے فضیلت اور توبہ پر مغفرت کا وعدہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ جو مسلمان ہیں، یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، جو کہ ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنین ہونا تو شرط ہے کہ ایمان والا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، فقل سلام علیکم، تم کو یوں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا، یعنی تمہارے اوپر مہربانی فرمانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کر لیا. سلام علیکم یہ بھی کہو، یہ بھی ان کو کہیے، اور یہ بھی کہیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمانا اپنے ذمے کر لیا ہے. کیا مہربانی، کون سی رحمت؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے، برا کام کر بیٹھے، سوء من عمل منکم سوء، برا کام کر بیٹھے، اور وہ جب بھی یہ برا کام ہوگا کسی نہ کسی درجے میں جہالت سے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ بندوں کے گناہ کو کہہ دیا کہ جہالت سے ہوگا، جب بھی یہ خبر ہے بندوں کو دینی، یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ ملومت رحمت اللہ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جہالت کی وجہ سے گناہ کرے، کیونکہ آگے ہے کہ ثم تاب، کہ اس نے اگر توبہ کر لی تو چاہے کسی وجہ سے بھی، یہ تو متفق ہے تمام علماء کہ کوئی شخص چاہے جانتے ہوئے گناہ کرے یا بے جانے کرے، توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. تو پھر یہ بجہالتن لکھنی، بجہالتن کی کیا ضرورت ہے، یہ ہے نا سوال، بجہالتن کیوں فرمایا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے کیا تو معاف ہے ورنہ نہیں معاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بجہالتن میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے گناہ کیا تو کوئی نہ کوئی درجہ جہالت کا تھا، ممکن ہے تم جانتے ہو، مثلا جھوٹ بولنا تو ہے گناہ، یہ بولنا چاہیے، جانتے تو ہیں لیکن اس درجے کا علم نہیں ہے جو حال کا درجہ بن جائے کہ جھوٹ سے کوسوں دور بھاگے، تو اس کا انجام آخرت میں اتنا خراب ہوگا اور دنیا میں بھی خراب ہوگا. تو جب یہ ہو جائے گا حال کے درجے میں تو کہیں گے کہ وہ جہالت سے نکل گیا، ورنہ تو جہالت ہی ہے. اس لیے فرمایا کہ تب بھی تمہارا گناہ ہوگا کسی نہ کسی درجے میں جہالت ہوگی کسی نہ کسی قسم کی، یعنی تم کو پکا اگر یقین ہوگا گناہ کے نتائج کے اوپر تم ہرگز نہیں کرو گے، یہ ہے مطلب. تو اصل میں یہ پھر سے وہ ہے کہ دیکھو یہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے، اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس پر یہ وعدہ نہیں. ثم تاب، اس کے بعد اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، وہ اصلاح، لیکن ایک شرط یہ لگائی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اصلاح کی شرط ہے. وہ اصلاح فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، یعنی بالکل پکا وعدہ ہے کہ یہ شخص جو بھی ہوگا مسلمانوں کا دن رات یہی ہے کہ ہم لوگ سب گنہگار ہیں، ہم کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کلکم خطا، ہو تم سب خطا کرنے والے، تم سب گناہ کرنے والے. تو صحابہ اپنے آپ کو گناہگاری سمجھتے تھے، تو یہ تو ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت قرآن پاک میں تسلی اور امید دلانے والی آیات بے شک ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آ گئے جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، اور وہ مہربانی یہ ہے کہ جب تم جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑی رحمت والے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ گناہ سے نقصانات ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ گناہ جو ہے اس میں تین طرح کے ضرر، گناہ میں تین طرح کے ضرر بتائے تھے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون تھا جو جزاء الاعمال کتاب میں ہے، کہ گناہ سے تین طرح کے ضرر یا نقصان پہنچتے ہیں. اس بیان کا بہت لوگوں بعض لوگوں پہ بہت اثر ہوا، ان میں کئی چیزیں بیان کی گئی تھیں، اس میں سے ایک یہ تھی کہ گناہ کے ضرر تین قسم کے ہیں. ایک تو دنیا میں بھگتنا پڑے گا، یہ تو طے بات ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ دنیا میں گناہ کا اثر نہیں ہوتا، گناہ کو بھگتنا نہیں پڑتا، بالکل غلط ہے. نصوص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے گناہ کرو گے اس کی تم کو سزا بھگتنی پڑے گی، گناہ کا رد عمل ہو کے رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا گناہ کا رد عمل نہ ہو. اور قرآن تو بہت صاف ہے، تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ آتی ہے، تمہارے اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے آتی ہے. تو ایک تو گناہ کا ضرر یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے دنیا میں بھگتنا پڑے گا، کسی نہ کسی کی مصیبت آئے گی. دوسرا ضرر یہ ہے کہ آخرت قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، پھر یہ کہ قبر میں عذاب، پھر حشر میں عذاب، ہر جگہ وہ عذاب اتنا شدید ہے برداشت ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دو ضرر ہوئے، ایک تو دنیا میں دنیاوی امور میں نقصان، بیماریاں، پریشانیاں، اور دوسرے آخرت میں اتنا بڑا ضرر. اور تیسرا ضرر فرمایا کہ تیسرا ضرر ایسا ہے کہ مسلمان کے دل کو کاٹ دینے والا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. جب گناہ کرے گا یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان چاہے کیسا ہی ہو لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ شرط بتائیے کہ دیکھو ایمان کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا شدید ہو، بھلا وہ اللہ تعالیٰ سے دوری برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب علم کی کمی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا ضرر ہے جو مسلمان کو پہنچ جاتا ہے گناہ سے، اس لیے گناہ کو تو چھوڑنا ضروری ہوا، اس میں تو کوئی عقل مند شخص اختلاف کر ہی نہیں سکتا. تو مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان کا تو پورا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں. نافرمانی تو بہت غلط چیز ہے. لیکن اس بیان میں جو پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اب گناہ تو ہو گیا، گناہ ہوتا رہتا ہے، گناہ سے نجات کیسے پائے، یہ سوال ہے. ہر شخص اب گناہ چھوڑنا چاہتا چھوٹتا نہیں. تو اصل علاج تو اس کا یہی ہے کہ بندہ مجاہدہ کرے. مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کے خلاف کرے، کہ مثلا دل چاہ رہا ہے نامحرم کو دیکھنے کا، نہیں دیکھتا. دل چاہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ پہ تصاویر کو دیکھیں، نہیں دیکھتا، مجاہدہ کرتا ہے نفس کے خلاف. بیکار قسم کی لہو و لعب کی چیزیں دیکھنا حرام ہے، چاہے انٹرنیٹ ہو چاہے ٹیلی ویژن ہو، وہ دل چاہ رہا ہے نہیں کرتا، یہ ہے نفس کے خلاف. غیبت کا دل چاہ رہا ہے، دل میں غصہ ہے اس کی وجہ سے غیبت کا دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کرتا، یہ نفس کے خلاف، یہ مجاہدہ ہے. غصہ آ رہا ہے اور غصہ پی جاتا ہے، یہ مجاہدہ ہے. اسی طرح سے 20 مجاہد ہیں، یعنی جس وقت اللہ کا حکم ہے اور اس کا ہمارا جی نہیں چاہتا اور اس کے خلاف کرتا ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس مجاہدہ پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کلام پاک میں کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں. لنا دین نہم سبلنا, ہم اس کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیں گے, اس کو اپنے پاس لے آئیں گے, اس کو پہنچا دیں گے. مانو میں بنایا علماء کرام, تو اتنا بڑا وعدہ ہے مجاہدہ کے اوپر کہ مجاہدہ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو مجاہدہ تو روح ہے, مجاہدہ جو ہے وہ تو روح ہے ساری اصلاح کی, اس کے بغیر اصلاح تو نہیں ہو سکتی. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجاہدہ کر ہی نہیں پاتا, قادر نہیں ہے, لکھا ہے قادر نہیں ہے, اتنا مغلوب ہو گیا ہے گناہوں سے, اتنا مغلوب یعنی مغلوبیت کی وہ حد پہنچ گئی کہ اب مجاہدہ نہیں کر سکتا. ہوتا ہے نا, ایک آدمی مثلا ایک گناہ میں لگا ہوا ہے, شراب پینے والا, اس کو بولو کہ بھائی شراب چھوڑ دو, وہ چھوڑ سکتا ہے, ارادہ کر کے بھی نہیں چھوڑ, ارے سگریٹ تو پینا نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ وہ اس میں اتنا زیادہ ہو گئے کہ اب ان سے مجاہدہ نہیں ہو پاتا, نفس کے خلاف نہیں ہو پاتا. کیوں؟ کیونکہ ایک عرصے تک وہ نفس کی اطاعت کرتے رہے, نفس کے غلام بن گئے. اب جب نفس کا کوئی غلام بن جائے اب کیسے کرے گا مجاہدہ؟ اب مجاہدہ نہیں کر پائے گا. اب اس بندے کے لیے کیا ہے کہ جہنم میں جائے گا, کہ ایسے شخص کے لیے جو اتنا ڈوب گیا ہو کہ مجاہدہ کر کے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے, نہیں, اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی, وہ قادر ہی نہیں رہا. اس لحاظ سے حقیقتا تو قادر ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے جتنے قانون بنائے ہیں سب کے ہم مکلف ہیں, اور وہ کوئی قانون ایسا نہیں اس پہ عمل نہ ہو سکے. مثلا فرمایا کہ نامحرم کو نہ دیکھو, تو یقیناً ہر شخص قادر ہے, ورنہ حکم ہی نہیں ہوتا. اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے, کوئی ایکسیپشن بھی نہیں ہے کہ بھائی فلاں کو فلاں ایسے شخص کو نہیں, یہ حکم نہیں ہے, تو ہر ایک کے لیے حکم. تو حقیقت میں تو وہ قادر ہوتا ہے, لیکن ایک درجے میں اب قادر نہیں رہا مجاہدے کے اوپر. ایسے شخص کے لیے, اس کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ ہر گناہ کے بعد توبہ کرے, اور توبہ اب اس میں اگر اس نے ہر گناہ کے بعد توبہ کی تو اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے سیئات کو حسنات سے بدل دیں. کلام پاک کے الفاظ, یعنی اس کے گناہوں کا جو انبار کا انبار تھا, پہاڑ تھے, اس کو وہ نیکیوں سے بدل دیں گے. سنیے, ایک آدمی پخانے کا ایک بہت بڑا انبار لے کے آیا اور اس کو سونے چاندی سے بدل لیا, کتنا بڑا انعام ہے. تو یہ انعام ہے, یہ انعام تو کلام پاک میں وعدہ ہے. اب اتنا بڑا جب وعدہ ہے, اور یہ صرف یہی وعدہ نہیں ہے, جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں, قرآن نے ان کو متقی کہا ہے, جو گناہوں سے بچنے والے ہیں. اور تقوی گناہوں سے بچنے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے در سے گناہ کو چھوڑ دے, گناہ کے پاس نہ جائے. ان کے لیے اتنی بشارتیں ہیں, کلام پاک بھرا ہوا ہے بشارتوں سے. کہیں فرمایا ہدل للمتقین, یہ کلام پاک جو ہے ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے, جو گناہ کو چھوڑ دیں. گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے. وہ موعظۃ للمتقین, یہ نصیحت ان کے لیے ہے قرآن جو متقی ہیں. ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. متقی ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ فإن اللہ يحب المتقین, اور اللہ تعالیٰ سے بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں. متقی دیکھیے وہی جو گناہ کو چھوڑ دے, اسی کی ترکیب تو بتائی ہے کہ مت ہے. اس کو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں تفصیل سے کہ یہ وہ ترکیب, اگر ہم وہ تدبیر جو ہے ہم اختیار کریں جس سے پہاڑ کے پہاڑ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں, اس کا طریقہ کیا. لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ عام کتنا ہے گناہ کا چھوڑنا, کتنا عام. فإن اللہ يحب المتقین, ایک جگہ فرمایا وہ جنت اردوح السماوات والارض اعدت للمتقین, یہ جو اتنی بڑی ہم نے جنت بنائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر, ابھی تو ایک زمین ہی میں پوری سمجھ میں نہیں آتی. وہ ایک جنتی کو ملے گی. کس کے لیے تیار کی گئی یہ جنت؟ اعدت للمتقین, متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للمتقین مختلف عنوان سے کہ جنت جو ہے متقیوں کے لیے اتنی بار کلام پاک میں آئی ہے کہ آپ گننا مشکل ہو جائے گا. قال انما يتقبل الله من المتقین, ارے یہ عمل جو تم کر رہے ہو ہم متقیوں کا عمل قبول کریں گے. تو نہیں کرتے, ظاہر کیوں کریں گے؟ ایک شخص جو ہے نافرمانی کرتا ہے, اس کا عمل قبول کیوں کریں گے اللہ میاں؟ نعوذ باللہ. بھائی ایک معمولی صاحب آدمی ہو, اس کا کوئی کہنا نہ مانے تو وہ اس کا عمل قبول ہوگا؟ اس کا عمل تو قبول نہیں ہوگا. ہاں اس کی اس نے پارٹلی کر لیا, تھوڑا بہت کر لیا, تو اس کی جان تو چھوٹ جائے گی, نماز پڑھ لی, چھوڑی نماز ادا ہو گئی, ادا نماز میں شمار ہو گئی, لیکن قبول نیت میں تو قبول, قبولیت کے لیے تو آؤ. فرما دیا انما يتقبل الله من المتقين, ہم تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. والآخرة للمتقين, اور آخرت تو بس آخرت کا جو گھر ہے یہ تو بس متقیوں کے لیے ہے. ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا, جو شخص تقوی اختیار کرے گا یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ دے گا. دیکھیں تقوی یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ گناہوں کو رکھا جائے, جیسے دیہاؤ بھی ایک آدھ گناہ تو رکھنا چاہیے, نہیں یہ تقوی نہیں ہے. میں وہاں پہ بچوں سے سوال کرتا تھا مسجد حسن میں جب مجلس ہوتی تھی, جب آج کل تو میں نے جانے کا موقع نہیں ملا, میں بچوں سے کہتا تھا کہ دیکھو بچوں تم بتاؤ, یہ بڑے بڑے پیالے میں سب بیٹھے ہوتے تھے, تم کہہ کے دیکھو بچہ بھی بتا دے گا, بچوں تم بتاؤ کہ ایک شخص ہے جو بہت نیک ہے, لوگوں کی مدد بہت کرتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, اور نماز بھی بہت پڑھتا ہے, تہجد میں بھی اٹھتا ہے, عمرے بھی کرتا ہے, نفل حج بھی کرتا ہے, اور کوئی اور نیکی سب نیکیوں کو جمع کر دو وہ کرتا ہے, لیکن نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے, تو بتاؤ وہ متقی ہے؟ سب بچے بولے ہے وہ متقی, سب کچھ بھی نہیں, نہیں وہ متقی کیوں؟ ایک گناہ سے تقویٰ ختم ہو گیا. گناہ جب ہے تو متقی کہاں ہے؟ متقی تو وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے بالکل, بھائی اللہ کا فرما بردار بن رہا ہے نا, تو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ایک مخرج, مخرج یعنی ایگزٹ انگریزی میں, مخرج نکال دیتے ہیں, یعنی اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اس کو مشکل سے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسے راستے سے رزق دیتے ہیں جو اس کے گمان سے باہر. کتنا بڑا انعام, کس قدر انعام, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کبھی غلط نہیں ہو. کسر کیا ہے؟ کسر یہ ہے کہ متقی, ہم یہ نہیں کہتے ہیں متقی ہیں, متقی تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن متقی بننے کی کوشش تو کرنا پڑ رہا ہے, اس کی پوری کوشش صدق دل سے اتنا تو کرنا ہے نا, تو پھر یہ نماز خود مل جائیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ بندہ قدم اٹھا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اس کو خود اللہ تعالیٰ قدم اٹھانے والے کو اللہ میاں بڑھ کے خود اٹھا لیتے ہیں, جیسا کہ حدیث شریف میں کہ جو میری طرف ایک بارش پڑتا ہے میں اس کے طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, وغیرہ وغیرہ, حتیٰ کہ اس کو میں بڑھ کے اٹھا لیتا ہوں. تو بس کوشش ہے, کوشش کی ضرورت ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے اتنا بڑا انعام ہے, لیکن سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ توبہ کہتے کس کو ہے. دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے کلام پاک سے اور بھی آیات ہیں, لیکن چند میں نے منتخب کرنی ہے. ایک تو ابھی پڑھی گئی, ایک تو ابھی پڑھی آپ کے سامنے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس میں کیا ہے شرط لگی ہوئی ہے کہ اس نے توبہ کیا اور توبہ کے بعد اپنی اصلاح کرائی, اپنی اصلاح کی. اس کے بعد ایک آیت اور پڑھتا ہوں آپ کی, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اصلاح بھی کرا لی. پھر دیکھیے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ جس نے توبہ کیا اپنے ظلم کرنے کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد, اور پھر وَأَصْلَحَ اس نے اصلاح بھی کرائی, تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے اوپر توجہ فرمائیں گے, اس کی توبہ قبول فرمائیں گے. پھر ایک آیت اور ہے الا الذین تابوا واصلحوا, اصلحوا کی قید ہے نا, یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, وعدہ ہے اللہ کا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم. بہت سی چیزیں, لیکن اصلحوا تابوا کے بعد کلام پاک میں کس کثرت سے آیا ہے. ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے یہ بیان کیا تھا جس میں یہ ساری آیات پڑھ کے سنائی تھی, تو وہ مجھ کو کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا, مجھے یہ ضرورت ہے. حالانکہ عالم تھے لیکن کہنے کے باقی میں حیران لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید فرمائی ہے توبہ کے ساتھ کہ اپنی اسلام میں لگی. سچی بات یہ ہے کہ توبہ نام ہے ندامت کا, شرمندگی کا, کہ مجھ سے گناہ ہوا کیوں. اب شرمندہ ہوگا تو شرمندہ کس کا ہوا ہے؟ اللہ میں کا ہوا ہے. تو اللہ میں کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا انتظام کرنا پڑے گا کہ آئندہ گناہ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے نا, اسی کو اصلاح کہتے ہیں. اصلاح بس یہ ہے کہ ابھی تو گناہ ہو گیا, اس پہ تو ندامت ہو گئی, شرمندگی ہو گئی, توبہ ہو گئی, سب ہو گیا, لیکن واقعی ندامت ہے تو پوری کوشش کرے گا کہ آئندہ نہ ہو, آئندہ ایسا نہ ہو, کسی سے کسی کی بھی نافرمانی ہو جائے بڑے کی, فوراً کوشش کرے گا کہ یہ تو خیر معافی بھی مانگ لی سب کچھ. لیکن اگر وہ واقعی نادیم ہے تو دل سے یہ کوشش کرے گا کہ آئندہ مجھ سے گناہ. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ اصلاح کیسے ہو. یہ اصلاح اللہ والوں کے یہاں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہو پاتی. وہ اپنی طرف سے کوشش کرے, اگر کوئی اللہ والا نہ بھی ہو, لکھا ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کی کتابیں لے کے بیٹھ جاؤ, ان کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو, لیکن اصلاح ضرور کرانا ہے. تو ایک تو توبہ کی یہ شرط. دوسری چیز لکھی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب توبہ کرو گناہ جیسے ہی ہو ویسے ہی توبہ کرو, تو دو رکعت نفل پڑھ کر توبہ کرو باقاعدہ, اور خوب اللہ میں سے گرگلا کر مانگو. تو ایسا ظاہر ہے کہ یہ وہ شخص تو نہیں کر سکتا جو صبح سے شام تک ہزاروں گناہ کر رہا ہے. اس کو تو اس کے لیے تو شرط یہ ہوئی کہ ایک گناہ کرے تو بعد میں نہ کرے, یعنی صبح سے وہ یہ کر کے بیٹھا ہو تاکہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے اور پھر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے. تو یہ بھی سمجھ لیجیے. اور ایک بات یہ لکھی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, پہلے نظر نہیں گئی تھی, آج میں پڑھ رہا تھا کہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. یہ تو سنا ہوا ہے گناہ چھوٹا, بعض لوگ کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو, کیونکہ بہرحال وہ تو نافرمانی اللہ کی. بندہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہے. میں تو اکثر یوں کہوں یا اللہ جو اتنے بھی گناہ ہوئے ہیں جس وجہ سے بھی ہوئے ہیں جیسے بھی ہوئے ہیں, میں اکثر اس طرح سے توبہ کرتا رہتا ہوں. اس کا حاصل کیا یا اللہ؟ بس یہ نہ کہ آپ کی نافرمانی ہوئی ہے نا, میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. آپ کی نافرمانی سے یا اللہ توبہ کر, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا, اب نافرمانی آپ کی نہیں ہونے دوں. یہی ہے نا. تو اب چھوٹا گناہ ہو تو وہ بھی نافرمانی, بڑا گناہ ہو تو بھی نافرمانی. اسی طرح سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ہم بعض گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض گناہ نہیں چھوڑتے. بہت غلط بات ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا تھا کہ فرض کرو کہ بیٹا باپ کی نافرمان ہو جائے تو باپ کو تکلیف پہنچا دے اور باپ ناراض ہو, اس کو خبر ہو, تو وہ باپ سے یوں کہے کہ ابا معاف کر دیجیے, میں یہ آپ کی کام کہنا تو مان لوں گا اور باقی جو دوسرے یہی کام ہے نا یہ نہیں کروں گا, آپ کہنا نہیں مان لوں گا. تو باپ کیا کرے گا؟ جوتا نکال کے لگائے گا سر پہ. یہ کوئی معافی مانگنے کا طریقہ ہے کہ ان باتوں سے تو میں نافرمانی کرتا رہوں گا, جاری رکھوں گا؟ تو یہ نہیں. جو ہم اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو جانتے ہیں, تو اکٹھے تمام گناہوں سے توبہ ہوتی ہے اس کو توبہ کہتے ہیں. چونکہ گناہ کر رہا ہے تو پھر توبہ کہاں سے ہوگی؟ اور گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو آپ کسی مثال ہے کہ آپ کا ایک بڑا انگارا یا چھوٹی سی چنگاری جیب میں دونوں میں سے کوئی نہیں رکھی جا سکتی. اسی طرح سے فرماتے ہیں کوئی آدمی بہت سارا پخانا اور ایک ذرا سا پخانا, اب آپ نہیں چاہتے وقت سب کچھ تکڑے وڑے بدل کے نہیں, ذرا سا پخانا رکھ کے جیب میں جا رہا ہوں, ذرا سا بھی کوئی شخص پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا. تو یہ کہنا کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اس لیے میں کرتا ہوں اور یہ گناہ بڑے, دونوں گناہ جتنے بھی ہیں چھوٹے یا بڑے سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اب دیکھیے, اب میں آپ کو ادھر لا رہا ہوں جہاں کی ملومت ایک عجیب باریک بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ جتنی کسی کی عظمت ہوتی ہے اور جتنا کسی کا کسی پہ احسان ہوتا ہے, دو چیزیں ہیں. ایک تو کوئی آدمی بہت عظیم ہے, اب یہ ہے نا کہ ایک معمولی سا افسر ہے, پھر ایک اس سے بھی بڑا افسر ہے, پھر اس سے ڈپٹی کمشنر, پھر اس سے بھی بڑا افسر کمشنر ہے, پھر گورنر ہے, پھر وزیر اعلیٰ ہے, پھر صدر ہے وغیرہ. تو اب جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کی نافرمانی خطرناک اور خراب کہی جائے گی، جو اتنے بڑے کی بھی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی سے کتنی بڑی ہے، اور پھر احسان، جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ میاں کی دی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں؟ ان دو باتوں کو مد نظر رکھو، ایک عظمت کو اللہ کی اور ایک ان کے احسانات کو. تو فرمایا کہ جتنی کسی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے اتنی اس کی نافرمانی کرنا بری بات ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احسان کے برابر نہ کسی کی عظمت ہے اور نہ کسی کا احسان ہے. تو اس کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سب سے زیادہ بری ہوگی. اب دیکھیں، اب کہیں پہ جا رہے ہیں، چیک پوسٹ آئی، پولیس والے کی کر سکتے ہیں نافرمانی؟ ایک منٹ میں دکھاؤ اقامت، دکھاؤ فوراً آپ جی سر جی کر کے بلی بلی بن کے اس وقت کرتے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی عظمت ہے آپ کے دماغ میں کہ یہ ایسا کرے گا، اٹھا کے مجھے بند کر دے گا. یہ اس طرح کی کوئی بات ہے؟ کوئی عظمت کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیں جس وقت بھی چاہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑی زمین و آسمان کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا ٹھکانا ہے؟ تو اتنی عظمت والی ذات اور اتنے زیادہ احسانات والی ذات، تو اس کی نافرمانی سب سے زیادہ بری ہوگی یا نہیں؟ بس وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ جو ہوگا وہ انتہائی عظیم ہوگا، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو. اس کا تقاضا بھی یہ تھا کہ گناہ کا ارتکاب بالکل نہ کیا جاتا، اور بعض گناہ کو جو صغیرہ سمجھ کر ان کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے. فقہا کون ہے؟ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جو علم، جو دین کو اور علم کو اور قرآن کو اور حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے گزر چکے ہیں، انہوں نے سارے اصول بھی بنا لیے. یہ ہیں جن کے بنائے ہوئے اصولوں سے آج تک تمام علماء مسائل نکالتے رہتے ہیں. فقہا لکھا ہے حکیم الامت نے، اسی راز کی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. استغفار کی معاصی کفر ہے، یعنی کسی گناہ کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا. چنانچہ ہم اس میں مبتلا ہیں، ہم اس میں مبتلا ہیں اور کثرت سے مبتلا ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مثال کے طور پر غصہ کر دیا، غصہ کرنے کے بعد تو رکعت نماز پڑھی، توبہ کی، کچھ اہتمام کیا، کچھ شرمندگی ہوئی، کچھ ندامت ہوئی، غصہ حرام ہے، کینہ دل میں رکھا ہوا ہے، بدگمانی دل میں رکھی ہوئی ہے، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، اس انٹرنیٹ کے اوپر ہی کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں. اگر ان گناہوں کو ہم ہلکا نہ سمجھتے ہوتے تو شرمندہ ہوتے، نادم ہوتے، توبہ کرتے، معافی مانگتے. کہاں پتہ یہ چلا کہ ہم گناہوں کو، ہم مسلمان اکثر اس وقت گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو، غیبت کو چھوٹا گناہ ہے. غیبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ شدید بتایا ہے. لیکن غیبت کرنے کے بعد کتنے آدمی معافی مانگتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، بیٹھے ہوئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد مزید غیبت، پھر ایک مسجد ہوئی، پھر مزید غیبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم گناہ کو ہلکا سمجھ رہے ہو. تو استغفار معاصی یعنی کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا لکھا ہے صاف. حکیم الامت نے بھی حوالہ دے کے لکھا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ استغفار معاصی کفر ہے، اور اسی نام کا ایک واعظ ہے حکیم الامت حسن، یہ اسی نے استغفار المعاصی کے نام سے واعظ گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. اب اپنا جائزہ لو. ارے بھائی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، توبہ کی اس کی تدارک تو کرو، اپنی اصلاح میں تو لگو کہ آئندہ نہ ہو. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو ہم تو کفر کے قریب ہوئے ہوئے. لکھتے ہیں حکیم الامت، غرض خدا تعالی کی ہر نافرمانی عظیم ہی ہے. تو ایک تو یہ ہوئی کہ گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، ورنہ توبہ کی توفیق صحیح معنوں میں نہیں ہوگی، اور توبہ اہتمام سے کرو، اور توبہ کے بعد اصلاح میں لگو. اور ایک چیز اور لکھی ہے کہ توبہ کے بھروسے گناہ کرنا سخت غلطی ہے. یہ جو بتائی گئی ہے تدبیر، یہ اس لیے بتائی گئی ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ بندہ گناہ نہ کرے. اس لیے نہیں بنائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ بندہ اس کو شے بنا کے گناہ کرے کہ ورنہ میں تو معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. تو یہ سب غلطی ہے. گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے چاہے چھوٹا سا ہی گناہ ہو تو پھر توبہ مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذت رچی نہیں دل میں توبہ کرنا آسان ہے, اور عادت والے جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے توبہ بہت مشکل. اسی لیے کینہ, غیبت, غصہ, جھوٹ اور نامحرم کو دیکھنا اور تساوی, ان سوال یہ ہے کہ اگر توبہ کی توبہ اور ندامت کی علامات کہاں ظاہر ہوئیں, پھر وہی لے کے بیٹھ گیا, پھر تھوڑی دیر بعد نہیں وہی لے کے بیٹھ گئے, کہاں توبہ, کہاں ندامت. تو کم سے کم موٹی موٹی چیزوں سے تو توبہ کریں گے ہم, اور ارادہ رکھیں کہ ہر ہر گناہ سے توبہ کریں گے. لکھا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے اگر اجتناب نہیں کیا جاتا تو طبیعت بے باک ہو جاتی ہے, پھر رفتہ رفتہ کبیرہ گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے تو توبہ مشکل ہو جاتی ہے, اب طبیعت بے باک ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ کبیرہ گناہ بھی ہونے لگتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو عادتوں کے والے گناہ ہیں ان کے اب نام بتائیں. اب وہ اس وقت کے تھے, اب اس وقت تو خیر اتنے اس طرح کے گناہ نہیں ہوتے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ گناہ چھوڑ دو, کیونکہ پھر تو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. تو فرمایا کہ زمینداروں, کاشتکاروں وغیرہ میں یہ گناہ عادت کے جیسے ہو گئے, غضب, غصہ, دیکھیے غصہ اس وقت بھی تھا, اور ظلم, جہاں کوئی ملا کمزور اس پہ ظلم کرتے تھے, اور بے باطل, جیسے آم وغیرہ ابھی پھل بھی نہیں آئے اور بے کر دیا اس کو خود بیچ دیا, اور یتیموں اور نابالغوں کے مال میں تصرف. لیکن اب ہم جس گناہ میں اتنا ہے, ہمارے گناہ کا ایک بڑا بڑا منبع جو ہے نا وہ یہ ہے, انٹرنیٹ ہے. اسے بہت پھونک پھونک کے آدمی بیٹھے گناہ سے بچے اور اس کو گناہ سمجھے, سب سے بڑی چیز گناہ سمجھے. دیکھیں لہو لعب بھی تو گناہ ہے, لہو لعب قرآن پاک میں کتنی جگہ کے اوپر گناہ. اسی لیے تمام علماء نے کمپیوٹر گیمز کو حرام کرا دیا, جیسے شطرنج حرام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شطرنج کو حرام کرا دیا, تو کمپیوٹر گیمز اسی بنا پہ بالکل حرام ہو گئے. تو تمام گیمز اور تمام لہو لعب کی چیزیں, بیکار خبریں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, اس کیا ملتا ہے. میں نے بالکل یہ اخبار وغیرہ چھوڑ دیا تھا جب حضرت سے تعلق ہوا اور پتہ چلا, تو حضرت کو لکھا کہ حضرت میں نے بالکل چھوڑ دیا, دیکھتا بھی نہیں ہوں اخبار. تو حضرت نے کہا کہ ہیڈ لائن دیکھ لو, کتنی اجازت دی کہ ہیڈ لائنس دیکھ لو, بچتے زیادہ نہیں, ہیڈ لائن سے کچھ اندازہ ہو جاتا کیا دنیا میں ہو رہا ہے, وہ بھی جس کو ضرورت ہے. یہ چیزیں ہو گئی, مختصر عرض کرتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے ورنہ وہ قریب الکفر ہو جائے گا. استخفاف نہ کرے, گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. چھوٹا گناہ بھی اگر نافرمانی اللہ کی ہے تو بڑھے کی طرح سے, اور پھر یہ کہ جب گناہ ہو تو اس وقت دو رکعت نفل پڑھ کر بہت اہتمام سے رو کے گرگلا کے توبہ کرو, بہت بری چیز ہو گئی گناہ ہو. اور تیسرے یہ کہ اصلاح, تو قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ توبہ کے لیے اصلاح شرط ہے. اور میں عالم میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی علمی چیز آپ کو عرض کروں, مجھے علم ہے ہی نہیں, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کاش خود میرے دل میں یہ بات اتر جائے اور آپ حضرات کے دل میں بھی بات اتر جائے کہ بھائی گناہ سے بری تو کچھ چیز ہی نہیں, اس کو چھوڑو. اور صحیح طریقہ تو بس یہی ہے کہ کسی ایسے اللہ والے کے پاس جاؤ جو گناہ چھوڑاتا ہو. یہ نہیں کہ گناہ کی تلقین نہیں کر رہا ہو, وہ اللہ والے تھوڑی ہیں, اللہ والے تو وہ ہیں جو گناہ چھوڑاتے ہیں. اب دیکھیں ہماری شادیاں ہیں بالکل خرافات کا شکار ہیں, گناہ کا شکار ہیں, اسراف کا شکار ہیں, عورتوں کا جمع ہونا سب ناجائز. مثال کے طور پر ولیمے میں عورتوں کا جمع ہونا ناجائز, بچی زبر میں لکھا ہے کہ ملومت فرما رہے ہیں جب ناجائز ہے تو اس سے بچو. بچو کیا, اس پہ تو شان بگاڑتے ہیں. ہم نے ایسا شامیانہ لگوایا, عورتوں کا یوں لگوایا الگ شامیانہ, مردوں کا یوں الگ شامیانہ لگوایا. عورتوں کے شامیانے کی کیا ضرورت تھی, لیکن بغیر کسی شیخ کامل کی صحبت کے اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کیے بغیر کام نہیں بنتا. سمجھ میں نہیں آتے کہ گناہ ہیں کیا. میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے.